فرنیچر یکم اکتوبر سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. اقوام متحدہ کا پاکستان اور بھارت سے کشیدگی ختم کرنے کا مطالبہ. لائن آف کنٹرول پر مزید فائرنگ. صورتحال کا شہریوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ہماری نامہ نگار.
یہ بھی کہنا تھا وہاں کے لوگوں کا کہ جو یہ آئی روز فائرنگ کے واقعات ہو چکے ہیں, تیس فائرنگ ہوتی ہیں, ان کا سب سے زیادہ نقصان ان کے کاروبار پڑتا ہے.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبر سنیے. اقوام متحدہ نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں انڈیا کی سرجیکل سٹرائکس کے دعوے پر سوال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے فوجی مبصر گروپ نے سرحد پر براہ راست کوئی فائرنگ نہیں دیکھی, تاہم اس بارے میں خبروں میں دیکھا ہے. جبکہ اقوام متحدہ میں انڈیا کے سفیر نے اقوام متحدہ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے. نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی.
بھارت پاکستان لائن آف کنٹرول پر بھارت کی جانب سے مبینہ سرجیکل سٹرائکس کے بارے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے ترجمان سٹیفان دوجارک نے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا اقوام متحدہ کے ملٹری آبزرور گروپ نے بھارت اور پاکستان کی لائن آف کنٹرول پر کوئی گولی باری براہ راست نہیں دیکھی ہے. ظاہر ہے سیز فائر لائن کی ان مبینہ خلاف ورزیوں کے بارے میں خبروں کی تو معلومات ہیں. اب اس سلسلے میں ملٹری آبزرور گروپ متعلقہ افسران سے رابطے میں ہے اور معلومات حاصل کر رہا ہے. یہ تھے بان کی مون کے ترجمان کے الفاظ. لیکن اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مندوب سید اکبر الدین نے سرجیکل سٹرائکس کے حوالے سے اقوام متحدہ کے دعووں کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ کسی کے دیکھنے یا نہ دیکھنے سے سچائی بدل نہیں جاتی.
ملک کے مختلف حصوں میں آج زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.5 تھی. سرکاری ریڈیو کے مطابق زلزلے کے یہ جھٹکے پشاور, ایبٹ آباد, بٹاگرام, مانسہرہ, گلگت, سکردو, خزر اور چلاس میں محسوس کیے گئے. زلزلے کا مرکز گلگت بلتستان میں پتن کے قریب تھا. پاکستانی فوج کے مطابق پاکستان اور انڈیا کی فوج کے درمیان لائن آف کنٹرول کے چھم سیکٹر میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے, تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. البتہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سرحد کے اس جانب ضلع بھمبر کے علاقے چھم سے عام لوگ ممکنہ گولہ باری کے پیش نظر محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دو مختلف علاقوں میں تشدد کے واقعات میں 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں. ہلاک ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد بھی شامل ہیں. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم.
ان میں سے ایک واقعہ ضلع وران کے علاقے جاؤ میں پیش آیا, جہاں نمل مسلح افراد نے فائرنگ کر کے میر سبزر خان نامی شخص کو ہلاک کیا. ہلاک کیا جانے والا شخص آوران کے ضلعی کونسل کے نائب چیئرمین کا بھائی بتایا جاتا ہے, جبکہ دیگر 6 افراد کے ہلاکت کا واقعہ آوران سے متسلسل پنجگور کے علاقے گھر میں پیش آیا. پنجگور میں انتظامیہ ایک ذرائع نے بتایا کہ اس علاقے میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک شخص کی رہائش گاہ پر حملہ کیا, جس میں 6 افراد ہلاک ہوئے. ہلاک ہونے والوں میں سے 4 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا.
شام میں باغیوں کے زیر قبضہ شہر حلب سے اطلاعات ہیں کہ چند دنوں کے دوران ہی علاقے کے سب سے بڑے اسپتال پر ایک بار پھر فضائی حملہ کیا گیا ہے. اس اسپتال کی مدد کرنے والی شامی امریکی میڈیکل سوسائٹی کا کہنا ہے کہ اسپتال پر 2 بیرل بموں سے حملہ کیا گیا. اسی اسپتال پر بدھ کے روز بھی شامی حکومت کے روسی جنگی طیاروں نے حملہ کیا تھا. فرانس کے وزیر خارجہ جان مارک ایرلٹ نے حالیہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ صحت کے مراکز کو نشانہ بنانا جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے. ادھر روس نے امریکہ کو شامی حکومتی فورسز کے خلاف فوجی کارروائی سے خبردار کیا ہے. ماسکو میں وزارت خارجہ کی ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی امریکی مداخلت مشرق وسطی میں خوفناک ارضیاتی نتائج کا باعث بنے گی. ایک دہائی میں آنے والا سب سے خطرناک سمندری طوفان کیریبین کے ممالک جمائیکا, ہیٹی کے کچھ حصوں اور کیوبا کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے. وہاں 250 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چل رہی ہیں. میتھیو نامی اس سمندری طوفان کو ایک کیٹیگری 5 میں رکھا گیا ہے, جو سمندری طوفانوں کی غیر معمولی بلند ترین سطح ہے. چین نے ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم پروجیکٹ کے حصے کے طور پر دنیا کے بڑے دریاؤں میں سے ایک برہما پترا کو بند کر دیا ہے. دریا سے پانی کے بہاؤ کو روکنے کا مقصد پانی کا ذخیرہ کرنا ہے. چین کا کہنا ہے کہ اس ڈیم کی تعمیر سے آبپاشی سمیت سیلاب کو کنٹرول کرنے اور بجلی اور پیدا کرنے میں مدد ملے گی. لیکن انڈیا اور بنگلہ دیش کو تشویش ہے کہ اس سے لاکھوں افراد کو پانی کی ترسیل میں خلل آ سکتا ہے. انڈیا کی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ حکومت کی عام معافی اسکیم کے حصے کے طور پر مشتبہ ٹیکس چوروں کی تقریباً 10 ارب ڈالرز کی غیر اعلانیہ آمدنی کا انکشاف ہوا ہے. جارجیا کے دورے پر موجود عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے بڑے پیمانے پر خالی سپورٹس اسٹیڈیم میں دعا یا تقریب منائی ہے. جارجیا کے مقامی آرتھوڈاکس چرچ نے اپنے پیروکاروں کو ہدایت کی تھی کہ وہ رومن کیتھولک چرچ کی تقریبات میں حصہ نہ لیں۔ جنوبی کوریا میں سیمسنگ نے ایک بار پھر اپنے اسمارٹ فون گیلیکسی نوٹ 7 کی فروخت شروع کر دی ہے۔ سیمسنگ نے ایک ماہ پہلے ہی اس فون کے پھٹنے کی اطلاعات کے بعد اس کی فروخت روک دی تھی۔ سیمسنگ کا کہنا ہے کہ ایسا بیٹری میں مسائل کے باعث ہوا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائل جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے شمائلہ خان سے خبروں میں سنا کہ اقوام متحدہ نے بھارت کے اس دعوے پر سوال اٹھائے ہیں جس میں کہا گیا تھا کہ بھارتی فوج نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں دہشت گردوں کے کیمپ پر سرجیکل سٹرائکس یا محدود فوجی کارروائیاں کی تھیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ کشمیر میں اس کے فوجی مبصرین نے لائن آف کنٹرول پر براہ راست کوئی گولہ باری نہیں دیکھی، صرف خبروں میں اس کے بارے میں سنا ہے۔ تاہم اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مندوب نے اقوام متحدہ کے اس موقف کو مسترد کر دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔
بھارت پاکستان لائن آف کنٹرول پر بھارت کی جانب سے مبینہ سرجیکل سٹرائکس کے بارے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے ترجمان سٹیفان دوجارک نے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے ملٹری آبزرور گروپ نے لائن آف کنٹرول پر براہ راست کوئی گولی باری نہیں دیکھی۔ سٹیفان دوجارک نے کہا،
بن موگیف ہیز ناٹ ڈائریکٹلی آبزروڈ اینی فائرنگ، دے آر آبویسلی اویئر آف دی رپورٹس آف دیز پریزیومڈ وائلیشنز اینڈ آر ٹاکنگ ٹو دی ریلیونٹ ٹو دی کنسرنڈ اتھارٹیز۔
اقوام متحدہ کے ملٹری آبزرور گروپ نے بھارت اور پاکستان کی لائن آف کنٹرول پر کوئی گولی باری براہ راست نہیں دیکھی ہے۔ ظاہر ہے سیز فائر لائن کی ان مبینہ خلاف ورزیوں کے بارے میں خبروں کی تو معلومات ہیں۔ اب اس سلسلے میں ملٹری آبزرور گروپ متعلقہ افسران سے رابطے میں ہے اور معلومات حاصل کر رہا ہے۔ یہ تھے بان کی مون کے ترجمان کے الفاظ۔ اقوام متحدہ کا ملٹری آبزرور گروپ بھارت اور پاکستان کے درمیان لائن آف کنٹرول پر تعینات ہے اور سن 1971 میں لاگو کیے گئے سیز فائر معاہدے کی نگرانی کرتا ہے۔ لیکن اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مندوب سید اکبر الدین نے سرجیکل سٹرائکس کے حوالے سے اقوام متحدہ کے دعووں کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ کسی کے دیکھنے یا نہ دیکھنے سے سچائی بدل نہیں جاتی۔ بھارت کے سفیر سید اکبر الدین نے کہا،
The facts on the ground do not change whether somebody has observed it or not. The facts on the ground do not change whether somebody acknowledges it or not. Facts are facts. We presented the facts. And that's where we stand.
جو حقائق ہیں وہ کسی کے دیکھنے یا نہ دیکھنے سے تبدیل نہیں ہو جاتے ہیں، اور کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے بھی حقائق تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ جو حقائق ہیں وہ تو حقائق ہی رہتے ہیں، اور ہم نے حقائق سامنے رکھ دیے ہیں اور ہم اسی پر قائم ہیں۔
نیو یارک سے یہ تھی صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ اچھم سیکٹر میں دونوں ملکوں کے افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہی ہیں نازیہ میمن۔
پاکستان کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے فوج کے محکمہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے حوالے سے بتایا ہے کہ جمعے اور سنیچر کی درمیانی شب 4 بجے چھب سیکٹر میں انڈیا کی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ شروع کر دی۔ بیان کے مطابق پاکستانی فوج نے بھی بھرپور جوابی کارروائی کی اور فائرنگ کا تبادلہ 4 گھنٹے تک صبح 8 بجے تک جاری رہا، تاہم بیان میں کسی جانی نقصان کے بارے میں معلومات نہیں دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے جمعے کو اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے سیکرٹری جنرل بان کی مون سے ملاقات کی۔ پاکستان کے سرکاری ریڈیو کے مطابق ملاقات میں بان کی مون نے کہا کہ وہ لائن آف کنٹرول پر دو پاکستانی فوجیوں کی ہلاکت پر دکھی ہیں۔ انہوں نے ملاقات میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالیہ کشیدگی اور خطے میں تشدد کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا۔ سیکرٹری جنرل بان کی مون نے دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اپنی خدمات کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے لیے اقوام متحدہ کا ملٹری آبزرور گروپ انڈیا کے عدم تعاون کے باعث پوری طرح کام نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ انڈیا اپنے بیانات اور اقدامات سے خطے اور بین الاقوامی امن اور استحکام کے لیے خطرات پیدا کر رہا ہے۔ انہوں نے سیکرٹری جنرل کو بتایا کہ انڈیا کشمیر میں تسلط سے عالمی برادری کی توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کی صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے سیکرٹری جنرل سے مطالبہ کیا کہ وہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ خیال رہے کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں 3 ماہ سے جاری تشدد کے نتیجے میں جہاں 80 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں، وہیں پاکستان اور انڈیا کے باہمی تعلقات بھی شدید کشیدہ ہو چکے ہیں۔ کشیدہ حالات کی وجہ سرحد کے دونوں جانب دیہات سے لوگوں کی محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی کی خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں۔
یہ تھی ہماری ساتھی نازیہ میمن، اور جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ چھم سیکٹر میں فائرنگ کے تبادلے کے بعد عام شہری ممکنہ گولہ باری کے پیش نظر محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ اسی کی تفصیل کے ساتھ مظفر آباد سے صحافی اورنگزیب جرال۔
لائن آف کنٹرول کے قریب چھم سیکٹر کے دیہاتوں میں رہنے والے افراد کسی بھی خطرے کے پیش نظر عارضی طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ ضلع بیمر کے ڈپٹی کمشنر مرزا ارشد نے چھم سیکٹر میں 5 گاؤں کے عام لوگوں کی جانب سے محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی خبر کی تصدیق تو کی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی تعداد کیا ہے۔ منتقل ہونے والے افراد بیمر کے دیگر علاقوں میں اپنے عزیز و اقارب کے ہاں پناہ لے رہے ہیں یا وہاں ایک سرکاری سکول کی عمارت میں عارضی رہائش اختیار کر رہے ہیں۔ چھم سیکٹر کے بالیوال گاؤں سے تعلق رکھنے والی خاتون بی بی اپنے خاندان سمیت چھم سیکٹر سے منتقل ہو کر آئی ہیں، جو کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اسی دوران مظفر آباد میں بزرگوں کے عالمی دن کے موقع پر درجنوں بزرگ شہریوں نے ایک احتجاجی مظاہرہ نکالا۔ اس موقع پر انہوں نے دنیا بھر کے بزرگوں سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیر کی آزادی کے لیے ان کی حمایت کریں۔
مظفر آباد سے صحافی اورنگزیب جرال۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یا ISPR نے آج ملکی اور غیر ملکی میڈیا سے وابستہ صحافیوں کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ان مقامات کا دورہ کروایا ہے جس کے بارے میں بھارت نے گزشتہ جمعرات کو دعویٰ کیا تھا کہ اس کی فوج نے سرجیکل سٹرائک یا محدود کارروائی کر کے وہاں قائم دہشت گردوں کے مبینہ کیمپ تباہ کر دیے ہیں۔ اسلام آباد میں ہماری ساتھی فرد جاوید بھی ان صحافیوں میں شامل تھیں جنہیں بھیمبر اور تتہ پانی سیکٹر میں یہ مقامات دکھائے گئے۔ میں نے اب سے کچھ دیر قبل فرد سے پوچھا کہ فوج کی جانب سے صحافیوں کو وہاں لے جانے کا مقصد کیا تھا۔
جی، اس دورے کا ایک جو مقصد تھا بڑا، وہ یہ تھا کہ وہ جگہیں دکھانا جہاں پہ انڈیا یہ کلیم کرتا ہے کہ انہوں نے سرجیکل سٹرائک کی، ان کے ٹروپس اندر داخل ہوئے یا ان کے پیرا ٹروپرز یہاں پر آئے، تو وہ جگہیں ہمیں دکھائی گئیں کہ اتنے فاصلے پر ہیں، اور ہم نے بڑے واضح طور پہ دیکھا سامنے کہ چوکیوں کی کیا پوزیشن ہے، فارورڈ پوسٹ جو پاکستانی فوج کی ہیں وہ کہاں ہیں، اور انڈیا کی جو فوج کی ہیں وہ کہاں ہیں۔ اور ساتھ ہی جو DGISPR ہیں لیفٹنٹ جنرل آصم باجوہ، انہوں نے یہ بھی ایکسپلین کیا کہ وہاں سے کراس کرنا لائن آف کنٹرول کو وہ ناممکن ہے۔ سیز فائر کی وائلیشن تو ہو سکتی ہے، لیکن لائن آف کنٹرول کو فزیکلی کراس نہیں کیا جا سکتا، جس کا انڈیا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے ان تمام کلیمز کو بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔
تو فرحت جاوید، یہ بتائیے کہ ان کی باتوں سے آپ کو کیا تاثر ملا ہے؟
جی، جو ہم نے خود دیکھا بھی، بلکہ یہاں پر جو ہم نے فارورڈ پوزیشن بھی دیکھی ہیں، ان سے بھی یہی نظر آتا ہے کہ یہاں پر سرجیکل اسٹرائک کرنا یا کسی کا فزیکلی ان ایریاز میں داخل ہونا مشکل ہے۔ یہ ہم نے وہاں پہ آج خود بھی دیکھ کر آئے ہیں، ہم نے دونوں سیکٹرز میں ان پوزیشنز کو دیکھا، کیونکہ بالکل ساتھ ہی مقامی آبادی بھی موجود ہے، اور سرجیکل اسٹرائک ہونے کی صورت میں یہاں پر جو لاسز، جیسا کہ دعویٰ کیا جاتا رہا، ان نقصانات کے کہیں پر بھی نشانات نہیں ملے، جن سے شکوک و شبہات بھی جنم لیتے ہیں۔ تاہم لائن آف کنٹرول پر ٹروپس جو ہے وہ دونوں سائڈس پر بالکل ریڈی ہیں۔ DGISPR نے بھی ہمیں بتایا کہ وہ مکمل طور پر تیار ہیں کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اور کسی بھی قسم کا رسپانس دینے کے لیے۔
تو فرحت، آپ ان علاقوں میں گئیں، وہاں پر ظاہر ہے کہ آپ نے مقامی لوگوں سے بھی بات کی ہوگی، یہ بتائیے کہ لوگوں کا کیا تاثر تھا، آپ نے خود وہاں کیا دیکھا، کوئی پریشانی ہے لوگوں کی، وہاں سے کوئی نقل مکانی ہو رہی ہے؟
جو خوف و ہراس کی آپ نے بات کی، تو بظاہر تو سبھی وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، بہرحال ان کے چہروں پر ایک بے یقینی کی صورتحال ضرور موجود ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مرتبہ حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو جائیں اور کوئی کہیں جنگ ہی نہ شروع ہو جائے. تو یہ ایک بے یقینی موجود ہے وہاں کے جو مقامی افراد ہیں ان میں بھی. اس کے بعد جھمبر سیکٹر کے بعد ہم نے پتہ پانے کا رخ کیا. اس سیکٹر کے بارے میں بھی بھارت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہاں پہ سرجیکل اسٹرائک کی گئی, فائرنگ وہاں پہ بھی ہوئی اور ایک شہادت بھی ہوئی تھی وہاں پر. وہاں جب ہم مقامی آبادی سے ملے تو ایک بات پر تو سبھی کا اتفاق تھا کہ وہ مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا تھا وہاں کے لوگوں کا کہ جو یہ آئی روز فائرنگ کے واقعات ہوتے ہیں, سیز فائرنگ ہوتی ہیں, ان کا سب سے زیادہ نقصان ان کے کاروبار پڑتا ہے. باہر سے انویسٹمنٹ یہاں آتی نہیں ہے اور جو مقامی طور پہ جو کاروبار چلتا ہے ان کو بند کرنا پڑ جاتا ہے یا سلو ہو جاتا ہے تو اس سے کافی اثرات پڑتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی معیشت جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کہیں پہ بھی کشیدہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو وہ تیار ہیں. اور نقل مکانی کا بھی ہم نے سوال کیا کہ کبھی ہم نے ان گاؤں والوں سے پوچھا کہ آپ نے یہ کبھی سوچا کہ آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے, جنگ بھی ہو سکتی ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ دو تین وجوہات کی بنا پر وہ یہاں سے نہیں جاتے, جن میں سے ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کے علاقے ہیں, ہم ان کو نہیں چھوڑ کے جائیں گے. دوسرا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو فائرنگ ہونا ہے یہ ہم کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, یہ سب چلتی رہتی ہیں, کبھی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے, لیکن ہم اس قسم کے واقعات کی وجہ سے اپنے علاقے چھوڑ کر نہیں جائیں گے.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اگلے محاذ سے یہ تھی ہماری ساتھی فرحت جاوید. اس موقع پر آئی ایس پی آر کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوا نے صحافیوں کو بتایا کہ لائن آف کنٹرول پر بھارت کو بھرپور جواب دیا گیا تھا اور انہیں یقین ہے کہ بھارت کا بھی جانی نقصان ہوا تھا, مگر وہ نہیں جانتے کہ انڈیا اپنا نقصان کیوں چھپا رہا ہے. میں نے دلی میں نامہ نگار سہیل حلیم سے پوچھا کہ جنرل باجوا کے اس دعوے کے بارے میں بھارت میں کیا کہا جا رہا ہے.
نہیں عمر, یہاں اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے کہ بھارتی فوج کو کوئی جانی نقصان ہوا ہے. یہ بات سچ ہے کہ لائن آف کنٹرول پر پرسوں رات سے ہی رک رک کر کچھ فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے, لیکن حکومت کی طرف سے یا فوج کی طرف سے اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے کہ اس میں بھارتی فوج نے کوئی جانی نقصان اٹھایا ہے یا نہیں, اس لیے میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. آج تین چار اور اہم باتیں ہوئی ہیں اسی سلسلے میں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وزیر دفاع نے پہلی مرتبہ ایک پریس کانفرنس کی منوہر پاریکر نے, اور کہا کہ پاکستان انڈیا کی خاموشی کو اس کی کمزوری نہ سمجھے. اور یہ کہ جب سے وہ سرجیکل اسٹرائکس ہوئی ہیں جن کا کہ انڈین فوج کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایل او سی کراس کر کے پاکستان میں کچھ اہداف کو تباہ کیا ہے, تب سے پاکستان صدمے میں ہے. اس کے علاوہ فوج کے سربراہ جنرل دلبیر سہاگ نے آج ادھم پور میں فوج کی ناردرن کمان کا دورہ کیا اور وہاں آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا. آپ کو معلوم ہے کہ پرسوں کے بعد سے انڈیا نے اپنی تمام فوج کو ایک تیاری کی حالت میں رہنے کا حکم دیا ہے. فوج نے ایل او سی کے پار جو کارروائی کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ ناردرن کمان کی تھی, اور فوج کے سربراہ کل ویسٹرن کمان میں بھی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیں گے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ملک میں تمام اہم تنصیبات پر حفاظتی انتظامات سخت کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں, کیونکہ یہاں خدشہ یہ ہے کہ سرحد پار سے یا پاکستان کی طرف سے آنے والے شدت پسند کوئی کارروائی کر سکتے ہیں. خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ دلی, کشمیر, اتر پردیش, گجرات, راجستھان اور پنجاب میں خاص حفاظتی تدابیر کی جا رہی ہیں.
تو سہیل, ایسے ماحول میں جب بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں کامیابی کے اور فتح کے, کیا اس طرح کا کوئی تاثر قائم ہے وہاں پر؟
نہیں, جہاں تک میرا اسسمنٹ یا تجزیہ ہے عمر, حکومت نے پرسوں سے کافی احتیاط سے کام لیا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں اعلیٰ افسران کو اور بی جے پی کے سینئر رہنماؤں کو کہ وہ کچھ بہت زیادہ بلند و بانگ دعوے نہ کریں, اس طرح کی بات نہ کریں جسے کہتے ٹرائمفلزم کی یا کوئی بہت بڑی کامیابی کی. ہاں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اڑی کے حملے کے جو قصوروار افراد ہیں ان کو بخشا نہیں جائے گا, اور وہ وعدہ ہم نے پورا کر دیا ہے. فوج کے ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز نے, جن کا نام جنرل رنبیر سنگھ ہے, انہوں نے جب اپنی بریفنگ کی تھی اس آپریشن کے بارے میں, انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جو ہمیں کارروائی کرنی تھی وہ ہم کر چکے ہیں, اور مزید ہمارا اب اس سلسلے میں کوئی کارروائی کرنے کا پروگرام نہیں ہے. لیکن یہ بات سچ ہے کہ ایک الرٹ کی حالت ہے, ایک خدشہ ہے, ایک یہ خطرہ بھی ہے کہ ادھر سے دوسری طرف سے, پاکستان کی طرف سے یا تو فوج کی طرف سے یا شدت پسندوں کی طرف سے کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. آج کے اخبارات میں بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ خبر کافی نمایاں طور پر شائع ہوئی ہے कि हाफिज मोहम्मद सईद ने ये कहा है कि हम इंडिया को बताएंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती हैं। तो इन सब बातों को यहाँ तो काफी संजीदगी से लिया जा रहा है और इसी खतरे के पेश नजर, जैसे आपको मालूम है कि पंजाब में भी काफी बड़ी तादाद लोगों को इंटरनेशनल सरहद के पास से हटने के लिए कहा गया है, उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है और काफी एक अलर्ट का माहौल है।
अच्छा सुहेल, आपने अखबारात का जिक्र किया, लेकिन जब ये उड़ी का अटैक हुआ तो ये देखने में आया कि भारत के जो टीवी चैनल्स हैं उनमें ज्यादातर में एक जंगी जुनून की सी कैफियत पैदा हो गई थी, तो उसमें कुछ कमी आ रही है, आई है?
नहीं, अभी तो नहीं आई है उमर। आपको मालूम है कि जो टीवी चैनल हैं, खास तौर पर मैं अखबारात के लिए तो ये बात उस हद तक नहीं कहूंगा, लेकिन टीवी चैनल चूंकि 24/7 चलते हैं, वो चाहे सरहद के इस पार हों या उस पार, वो काफी ज्यादा एक जंगी कैफियत में आ जाते हैं बहुत जल्दी। यहाँ के बारे में मैं कह सकता हूँ कि अभी कोई खास उनके मौकिफ में नरमी नहीं आई है और वो जिस तरह से ये इस ऑपरेशन को या ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात भारतीय फौज की तरफ से की गई है उसको पेश कर रहे हैं, उससे तासुर ये देना चाह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी कोई फौजी कार्रवाई थी, बहुत बड़ी फौजी कामयाबी है जिसका मुल्क को कौम को जश्न मनाना चाहिए। लेकिन ये बातें सोशल मीडिया और टीवी चैनलों तक ही महदूद हैं, हुकूमत की तरफ से या सीनियर बीजेपी के रहनुमाओं की तरफ से फिर भी निस्बतन मोहतात जबान इस्तेमाल की जा रही है।
दिल्ली से ये थे नामानिगार सुहेल हलीम, और अब मीडिया के ही जंगी जुनून के बारे में दिल्ली से नामानिगार शकील अख्तर का हफ्तेवार कॉलम दूसरा पहलू।
भारत में कंट्रोल लाइन के पार शिद्दत पसंदों के लॉन्चिंग पैड पर जुमेरात के मुबैना सर्जिकल ऑपरेशन के बाद भारतीय मीडिया में इस ऑपरेशन के बारे में तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। बाज़ अखबारात और चैनलों ने बताया है कि इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स के कितने कमांडो शामिल थे, वो कंट्रोल लाइन के उस पार कितने किलोमीटर तक अंदर गए, किस तरह और कब उसकी मंसूबाबंदी की गई। अलग अलग चैनलों और अखबारों में अलग अलग किस्म के हकायक और वाकयात बयान किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में मीडिया ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह पाकिस्तानी फौजियों ने भारत की कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया और कई भारतीय फौजी वहीं हलाक कर दिए। दिलचस्प पहलू यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों की अफवाज के इब्तदाई बयानात के बाद ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है जिससे सूरत हाल मजीद कशीदा होने का पता चलता हो। मुबैना ऑपरेशन के बाद भारत की वजारत दिफा की तरफ से की गई वाहिद प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGMO ने यह बताया था कि इस कार्रवाई के बारे में उनके पाकिस्तानी हम मनसब को इत्तला दे दी गई थी। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा था कि ये एक इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई थी और इसका मकसद बस यहीं तक महदूद था। पाकिस्तान ने अपने रद्दअमल में इस बात की तर्दीद की कि उसके ज़ेर इंतज़ाम इलाके में कोई सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है। पाकिस्तानी फौज के इस बयान में उसे सरहद पार फायरिंग और जंगबंदी की खिलाफवर्जी का वाकया करार दिया गया। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कंट्रोल लाइन और बैन अल-अक़वामी सरहद पर इस वक्त सख्त निगरानी रखी जा रही है, लेकिन अभी तक फौज की कोई गैर मामूली नकल व हरकत महसूस नहीं की गई है। दोनों मुल्कों की सियासी क़यादत ने अभी तक बहुत हद तक पुख्तगी और जिम्मेदारी का सबूत दिया है। इस टकराव में दोनों मुल्कों की दाखिली सियासत का बहुत बड़ा दखल रहा है। हुकूमतें खामोश हैं, लेकिन मीडिया ने एक मुतबादिल जंग छेड़ रखी है। कशीदगी कम करने के लिए भारत और पाकिस्तान पर अब अमरीका और दूसरे बड़े मुल्कों का दबाव बढ़ रहा है। इब्तदाई हंगामाराई के बाद सूरत हाल में एक अबूरी ठहराव नजर आ रहा है। यही मौका है जब भारत को अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की बेचैनी पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। कश्मीर का मसला अमन कानून का नहीं, एक सियासी मसला है। मौजूदा कशीदगी कश्मीर की बेचैनी से शुरू हुई थी। 90 नौजवानों की हलाकत, 10,000 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने और हजारों नौजवानों की गिरफ्तारी के बाद भी ये बेचैनी खत्म नहीं हुई है। इस मसले का सियासी हल तलाश करना होगा और वो सिर्फ मुज़ाकरात से मुमकिन है। शकील अख्तर, BBC दिल्ली।
पाक भारत कशीदगी की ताज़ा तरीन तफसील BBC Urdu.com पर भी दस्तियाब है। और अब एक मुख्तलिफ मौजू, पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के दो मुख्तलिफ इलाकों में तशद्दुद के दो वाकयात में 7 अफराद हलाक हो गए हैं। इनमें से 6 अफराद एक ही घराने से थे, जिनमें से छह अफराद एक घर पर हमले में हलाक हुए, जिनमें से 4 का ताल्लुक एक ही खानदान से था। क्वेटा से नामनिगार मोहम्मद काजिम।
इनमें से एक वाकया जिला वरान किला के जाऊ में पेश आया, जहां नामालूम मुसल्ला अफराद ने फायरिंग करके मीर सफजल खान नामी शख्स को हलाक किया। आवरान इंसामिया के जराए ने बताया कि हलाक किया जाने वाला शख्स आवरान के जिले काउंसिल के नायब चेयरमैन का भाई था। उनको हलाक करने के मुहरिकात ताहाल मालूम नहीं हो सके। दीगर 6 अफराद की हलाकत का वाकया आवरान से मुतसिल जिला पंजगूर किला के घर में पेश आया। पंजगूर में इंतजामिया के जराए ने बताया ایرانی سرحد کے قریب اس علاقے میں دو گاڑیوں میں سوار مسلح افراد آئے. انہوں نے بتایا کہ مسلح افراد نے اس علاقے میں لیویز فورس کے ایک سابق اہلکار عبد المالک کے گھر پر حملہ کیا. اس حملے کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک ہوئے، جن میں عبد المالک، ان کے 3 بیٹے اور 2 مہمان شامل تھے. ان افراد کو ہلاک کرنے کے محرکات بھی تاحال معلوم نہیں ہو سکے. تاحال کسی نے ان دونوں واقعات میں ان افراد کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کی ہے. پنجگور میں رواں سال گھروں پر حملوں کا یہ تیسرا بڑا واقعہ ہے. اس سے قبل فروری میں گھر پر حملے میں 6 افراد جبکہ اپریل میں 7 افراد ہلاک ہوئے تھے. بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد سے پنجگور کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی گھروں پر حملوں کے واقعات پیش آ رہے ہیں. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے،
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
بنگلہ دیش نے افغانستان کو ڈھاکہ میں ہونے والے تیسرے ون ڈے میں جیت کے لیے 280 رنز کا ہدف دیا ہے. اس میچ میں تمیم اقبال نے ون ڈے کی 7th سینچری سکور کی، جبکہ صابر رحمان 65، سومیا سرکار 11 اور شکیب الحسن 17 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. دونوں ٹیمز کے درمیان یہ سیریز 1-1 سے برابر ہے. پہلا ون ڈے بنگلہ دیش نے 7 رنز سے جیتا اور دوسرا افغانستان نے 2 وکٹوں سے جیت کر سیریز برابر کر دی. کولکتہ میں نیوزی لینڈ اور انڈیا کے درمیان دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر نیوزی لینڈ نے پہلی اننگز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 128 رنز بنائے ہیں. اس سے قبل انڈیا کی پوری ٹیم پہلی اننگز میں 316 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. انڈیا کی جانب سے بھونیشور کمار نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. 3 ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز میں انڈیا کو 1-0 کی برتری حاصل ہے. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان 3 ون ڈے میچوں پر مشتمل سیریز کا دوسرا میچ کل شارجہ میں کھیلا جائے گا. پہلا ون ڈے پاکستان نے 111 رنز سے جیت کر ویسٹ انڈیز پر 1-0 کی برتری حاصل کر لی. ووہان اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں فتح کا تاج پہنا ومبلڈن چیمپئن پیٹرا کویٹووا نے. فائنل میں انہوں نے سلوواکیا کی ڈومینیکا سیبولکووا کو 6-1 اور 6-1 سے ہرا دیا. ٹائٹل کی جیت کے سفر میں انہوں نے ٹاپ سیڈ اینجلک کربر، فورتھ سیڈ سیمونا حالپ اور برطانیہ کی یوہانا کونٹا کو بھی شکست دی. شینجن اوپن میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کے سیمی فائنل میں فرانس کے رچرڈ گیسکے نے سربیا کے جانکو ٹیپسریوچ کو ہرایا. انگلش پریمیئر لیگ میں لیورپول نے سوانسی کو 1-2 گولز سے ہرا دیا. فارمولا 1 کار ریس میں کل ہونے والی ملائیشین گراں پری سے قبل مرسیڈیز ریسر لوئس ہیملٹن نے پول پوزیشن حاصل کی ہے. کوالیفائنگ راؤنڈ میں انہوں نے مطلوبہ فاصلہ 1:32.850 سے طے کر کے نیا لیپ ریکارڈ بنایا ہے. فارمولا 1 چیمپئن شپ میں ہیملٹن اپنے ٹیم میٹ نیکو روزبرگ سے 8 پوائنٹس پیچھے ہیں، جبکہ ابھی سیزن کی 6 ریسز باقی ہیں.
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا. اطلاعات ہیں کہ شام کے شہر حلب میں گزشتہ رات توپوں سے مزید گولہ باری کی گئی ہے اور باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں ایک اسپتال کو بھی بیرل بموں سے نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی آنے کو ہے. پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان.
اقوام متحدہ نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں انڈیا کی سرجیکل سٹرائکس کے دعوے پر سوال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے فوجی مبصر گروپ نے سرحد پر براہ راست کوئی فائرنگ نہیں دیکھی. تاہم اقوام متحدہ میں انڈیا کے سفیر نے اقوام متحدہ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے. ادھر پاکستانی فوج کے مطابق پاکستان اور انڈیا کے فوج کے درمیان لائن آف کنٹرول کے چھم سیکٹر میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے. شام کے باغیوں کے زیر قبضہ شہر حلب سے اطلاعات ہیں کہ چند دنوں کے دوران ہی علاقے کے سب سے بڑے اسپتال پر ایک بار پھر بیرل بموں سے حملہ کیا گیا ہے۔ انڈیا کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ حکومت کی عام معافی اسکیم کے حصے کے طور پر مشتبہ ٹیکس چوروں کی تقریباً 10 ارب ڈالر کے غیر اعلانیہ آمدنی کا انکشاف ہوا ہے۔ جنوبی کوریا کی صدر پارک گوئن ہائی نے شمالی کوریا کے شہریوں سے درخواست کی ہے کہ اب کہ وہ اپنے ملک کو چھوڑ دیں اور منحرف ہو جائیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
شمائلہ خان سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق شام کے شہر حلب میں گزشتہ رات توپوں سے مزید گولہ باری کی گئی ہے، اور باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں ایک اسپتال کو بھی بیرل بموں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادھر روس اور امریکہ کے درمیان موجود اختلافات کی وجہ سے فائر بندی معاہدے کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ تفصیل ہماری ساتھی نازیہ گلزار کی مرتب کردہ اس رپورٹ میں، جو ایک صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
یہ ہیں حلب میں واقع M10 اسپتال میں موجود ایک ڈاکٹر، جو بتا رہے ہیں کہ اسپتال کو بیرل بموں سے نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں کوئی مریض یا طبی عملے کا رکن تو متاثر نہیں ہوا، تاہم عمارت کو کافی حد تک نقصان پہنچا ہے۔ باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں واقع یہ وہ ہسپتال ہے جس کو بدھ کے روز بھی بیرل بموں سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ حکومت کے زیر انتظام شام کے سینٹرل ملٹری میڈیا نے ایک ویڈیو فوٹیج جاری کی ہے، جس میں حلب کے مضافات میں شامی فورسز اور باغی گروہوں کے درمیان جھڑپیں دیکھی جا سکتی ہیں، تاہم اس ویڈیو فوٹیج کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ دوسری جانب امریکہ نے کہا ہے کہ روس کی شام میں بڑھتی ہوئی فوجی کارروائی شامی حزب اختلاف کے اندر اعتدال پسند عناصر کو شدت پسندوں کی جانب دھکیلنے پر مجبور کر رہی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر نے کہا کہ ان کارروائیوں کی وجہ سے امریکہ روس کے ساتھ تعاون ختم کر سکتا ہے۔
شام کے شہر حلب میں امدادی قافلے پر حالیہ حملے اور فضائی کارروائی کی وجہ سے اعتدال پسند عناصر شدت پسندوں کے قریب ہو رہے ہیں، اور ان حالات کی وجہ سے شام کی صورتحال مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ روس کے الزامات بے معنی ہیں۔
واقعی میں نے جب ان کے تبصرے کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا، میں نہیں جانتا کہ اس سے ان کا کیا مطلب ہے۔ ہاں، میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ اس سے ان کا کیا مطلب ہے، لیکن یہ سب مضحکہ خیز۔
ادھر روس نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ شام کے صدر بشار الاسد کو اقتدار سے علیحدہ کرنے کے لیے کی جانے والی مسلح کوششوں میں ایک جہادی گروپ کو بچانا چاہتا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ النصرہ کو باقی مخالفین سے علیحدہ کرنے کی ذمہ داری ترجیحی بنیادوں پر ادا کرے گا۔
متعدد وعدوں اور بار بار کی یاد دہانیوں کے باوجود وہ ابھی تک یا تو کر نہیں پائے یا کرنا ہی نہیں چاہتے، اور ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ابتدا ہی سے وہ النصرہ کو بچانا چاہتے تھے تاکہ اسے متبادل منصوبے کی صورت میں استعمال کیا جائے، یا دوسرے مرحلے میں جب حکومت کو تبدیل کرنے کا وقت آئے تو اسے آگے لایا جائے۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران حلب کے محصور شہر پر روس اور شامی افواج کی بمباری کی وجہ سے 400 سے زیادہ شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ ترکی کی سرحد کے قریب واقع شام کا یہ شہر ایک قدیم تجارتی اور صنعتی مرکز رہا ہے، لیکن 2012 کے بعد سے حلب باغیوں اور حکومتی افواج کے درمیان تقسیم ہو چکا ہے۔ حلب کے مغربی حصے پر شام کی حکومتی افواج، جبکہ مشرقی حصے پر باغیوں کا قبضہ ہے۔
یہ تھی ہماری ساتھی نازیہ گلزار۔ اور اب پاکستان کا رخ، جہاں قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان میں مقیم پاکستانی متاثرین کو ایک ہفتے کے نوٹس پر پاکستان لایا جا سکتا ہے، تاہم اس سلسلے میں افغانستان کسی قسم کا تعاون کرنے کو تیار نہیں۔ افغانستان میں اب تک تقریباً 10,000 افراد نے پولیٹیکل انتظامیہ کو درخواست دی ہے کہ وہ وطن آنا چاہتے ہیں۔ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان تفصیل کے ساتھ۔
افغانستان کے صوبہ خوست میں گلونو کیمپ میں کوئی 7,000 سے زیادہ افراد نے واپسی کے لیے پولیٹیکل انتظامیہ کو فارم دیے ہیں۔ شمالی وزیرستان ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ کیپٹن ریٹائرڈ کامران آفریدی نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کے پاس کوئی 10,000 افراد کے فارم پہنچ چکے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے سخت محنت کی تھی۔ ایجنسی سے قبائلی رہنماؤں کو افغانستان بھیجا گیا تھا۔ ان سے جب پوچھا کہ ان متاثرین کی واپسی کیوں نہیں ہو رہی، تو ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کی جانب سے تعاون نہیں کیا جا رہا۔ جن قبائلی رہنماؤں کو انہوں نے افغانستان بھیجا تھا، انہیں دو مرتبہ مارا پیٹا گیا اور ان سے فارم لے کر جلائے گئے ہیں۔ کامران افریدی کے مطابق ایک ہفتے کے اندر ان متاثرین کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اور انہیں غلام خان چیک پوسٹ پر لایا جائے گا۔ یہاں ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ پاکستان حکومت نے افغان حکام اور افغانستان میں تعینات اتحادی افواج سے بھی رابطہ کیا تھا کہ متاثرہ پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ادھر گلونو کیمپ میں موجود پاکستانیوں نے بتایا کہ تورخم کے راستے انہیں نہیں چھوڑا جا رہا جبکہ غلام خان کی سرحد بند ہے۔ شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے محمد مختار نے بتایا کہ انہوں نے اپنے فارم حکام کو دیے ہیں لیکن عملی اقدامات نہیں ہو رہے۔
پاکستان حکومت سے پولیٹیکل ایجنٹ طرف سے ہولی وہ آرمی کرنل کا مرسہ ہولی وہ
محمد مختار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان حکومت سے جرگے کیے ہیں اور فارم بھی حکام کو بھیجے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں ہو رہے جس وجہ سے یہاں مقیم متاثرین بدظن ہو رہے ہیں کہ ان کے قبائلی رہنما ان کے لیے کچھ کر نہیں رہے۔ آپریشن ضرب عزم شروع ہونے کے بعد افغانستان کی جانب ان لوگوں نے نقل مکانی کی تھی جو شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد کے قریب مقیم تھے۔ شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن ضرب عزم جون 2014 میں شروع کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں لوگوں نے نقل مکانی کی تھی۔ ان میں سب سے زیادہ متاثرین خیبر پختونخوا کے ضلع بنو پہنچے تھے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان میں صوبہ بلوچستان کی اسمبلی کے رواں اجلاس میں اقلیتی رکن سنتوش کمار کی نشست کو خالی قرار دیے جانے کے بعد الیکشن کمیشن نے ان کی جگہ انیتا عرفان کے رکن اسمبلی ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ سنتوش کمار نے اس اقدام کو امتیازی اور انتقامی کارروائی قرار دیا ہے۔ کوئٹہ سے ایک مرتبہ پھر نامہ نگار محمد کاظم۔
سنتوش کمار سن 2013 کے عام انتخابات کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر اقلیتی نشست پر بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ ان کا تعلق بلوچستان کی ہندو برادری سے ہے۔ وہ گزشتہ 1.5 سال سے نہ صرف منظر عام سے غائب ہیں بلکہ اسمبلی کے اجلاسوں میں بھی شریک نہیں ہو رہے تھے۔ بی بی سی سے فون پر اس کی وجہ بتاتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
کیونکہ مجھے جان کے تھریٹس سے خطرہ تھا، اس میں میں نے اسپیکر کو بھی آگاہ کیا تھا، چھٹی کی درخواست دی تھی۔
اسمبلی کے اجلاسوں سے تواتر کے ساتھ غیرحاضری کی بنیاد پر اسمبلی کے رواں اجلاس میں ان کے خلاف ان کی اپنی جماعت نون لیگ ہی قرارداد لائی جس کو منظور کرتے ہوئے ان کی نشست کو خالی قرار دیا گیا۔ ممتاز قانون دان کامران مرتضی ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ اسمبلی کے پاس کسی رکن کی نشست کو خالی قرار دینے کا اختیار ہے۔
اس میں ہاؤس اگر کوئی 40 کنزیکٹو ہیئرنگ پہ اگر کوئی ممبر اسمبلی میں حاضر نہیں ہوتا بغیر اجازت کے، بغیر چھٹی لیے، تو ہاؤس ڈکلیئر کر سکتا ہے۔
سنتوش کمار اسمبلی کے اس اختیار کو چیلنج نہیں کرتے لیکن ان کا کہنا ہے کہ بہت سارے دیگر اراکین کسی جواز کے بغیر اجلاسوں میں شرکت نہیں کر رہے ہیں مگر آج تک ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں کی گئی۔
بدنیتی پہ مبنی فیصلہ ہے کیونکہ کسی اور کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کسی اقلیت کے خلاف یا کسی رکن کے خلاف یہ کارروائی کی گئی ہو۔ بلوچستان اسمبلی میں کئی لوگ غیر حاضر ہیں، اسپیکر نے صرف میرا ذکر کیا۔
اس سے قبل بھی سنتوش کمار کے خلاف مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے انہیں نااہل قرار دیا تھا مگر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد کر کے ان کو بحال کیا۔ ایک مرتبہ پھر اپنے خلاف سابقہ کارروائی کو دورانے کے اقدام کو سنتوش کمار انتقامی کارروائی قرار دیتے ہیں۔
جو اسمبلی کی رکنیت ہماری ختم کی گئی ہے، ایز اے اقلیت ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔
سنتوش کمار کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسپیکر کو رخصت کی متعدد بار درخواستیں بھیجی لیکن ان کی درخواستوں کو منظور نہیں کیا گیا۔
چھٹی کی درخواست دی تھی اور چھٹی کی درخواست کو اسمبلی فلور پہ کھڑے رہ کے ریجیکٹ کروایا گیا۔
بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ سنتوش کمار کے وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری سے اختلافات تھے۔ ان ذرائع کا بھی دعویٰ ہے کہ اختلافات سنتوش کمار کے ایم پی اے فنڈز کے حوالے سے تھے۔ جب اس حوالے سے سنتوش کمار سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا،
اس کی تو ڈاکٹر مالک بھی گواہ ہیں، جو ایم پی اے مرات ہوتی ہے ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم نے بولا اقلیت کے اوپر خرچ ہونی چاہیے، ان کے مندروں پہ، ان کے چرچ پہ، جو اقلیت کی عبادت گاہیں، گردوارے، مندر، چرچ، بس ہم وہ چاہ رہے تھے، یہ لوگ نہیں چاہ رہے تھے، بس ہماری وہ اقلیت کے لیے آواز اٹھانا ہمارے لیے جرم بن گیا۔
مسلم لیگ نون کے رہنما اور حکومت بلوچستان کے ترجمان انور لکاکر نے سنتوش کمار کے تمام الزامات کو مسترد کیا۔
انہوں نے چھٹی نہیں دی، جو چھٹی اگر آپ لیں تو آپ کی غیر حاضری تصور نہیں ہوتی۔ وہ قواعد کو اگر وہ فالو کرتے تو اگر ان کے اختلافات ہوتے تو اس کے باوجود بھی شاید یہ نشست ان کے ہاتھ سے نہ جاتی۔
الیکشن کمیشن نے اسمبلی کی قرارداد کی بنیاد پر
संतोष कुमार की जगह अनीता इरफान का बलूचिस्तान असेंबली के रुकन की हैसियत से नोटिफिकेशन जारी किया है। उनका ताल्लुक ईसाई बिरादरी से है। मोहम्मद काजिम, PBC, क्वेटा।
और अब एक मरतबा फिर पाक भारत कशीदगी का जिक्र, मगर जरा मुख्तलिफ जाविये से। माजी की तरह इस बार भी सियासी और अस्करी कशीदगी में शिद्दत के साथ ही एक दूसरे की फिल्मों, ड्रामों और फनकारों पर पाबंदी की खबरें और आवाजें जोरों शोर से सुनाई दी हैं। मैंने इस बारे में पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया की जानी मानी शख्सियत जावेद शेख से बात की और पहले उनसे पूछा कि उनके ख्याल में क्या फन को सियासत की भेंट चढ़ाना दुरुस्त है।
नहीं नहीं, पहली बात तो ये होना नहीं चाहिए, सियासत फन के बीच में नहीं होना चाहिए और खेलों को भी नहीं होना चाहिए। ये फिल्मों के बैन होने की बात है, एक्टरों के ना करने की बात है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। और जैसे सलमान खान ने बयान दिया था अभी कल परसों कि भाई पहली बात ये है कि आप पाकिस्तानी एक्टर्स को क्यों बैन कर रहे हैं, क्योंकि वो तो वीजा लेके आते हैं, वो दहशत करते ही है। बात उनकी सही है, ये बदकिस्मती है कि हालात इस जगह पे पहुंच जाते हैं कि ये तो पहली दफा ऐसा हुआ है कि ऑफिशियली वहाँ के प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने ये बयान जारी किया है कि फिलहाल पाकिस्तानी एक्टर काम नहीं कर सकती। अंदर की बात तब तक ये है कि बहुत से लोग चाहते हैं कि वो काम करे, मगर कुछ लोग जो हालात खराब करते हैं, छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, कुछ इंतहा पसंद हो गए जिनकी तादाद बहुत कम है, उन लोगों से जो लोग नहीं चाहते ये सारा कुछ खत्म हो, और हम भी नहीं चाहते कि हाँ पाकिस्तानी, अब तो ये हमारी इंडस्ट्री भी माशाल्लाह तरक्की कर रही है और प्रोड्यूसर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तानी एक्टरों को पाकिस्तानी फिल्मों में लिया जाए। अभी रिसेंटली पहले नसीरुद्दीन शाह साहब आए थे, अभी ओमपुरी साहब करते गए ट्रेन लॉ एंड दे लव इट, और जो वहाँ पे काम जो फिल्में बनाते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वो फला रोल के लिए, फला गाने के लिए, फला सिंगर को लिया जाए, ये ख्वाहिश उनकी अभी बाकी है। मगर ये जो थोड़ी सी इंतहा पसंदी की सोच रखने वाले वो उनको प्रेशराइज करते हैं तो वो बेचारे तो उनके पास कोई और चारा नहीं रहता।
जावेद शेख, आपने खुद जिक्र किया सलमान खान का कि उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, इसी तरह बॉलीवुड के जो एक हिदायतकार हैं किरण जौहर, उन्होंने भी मुखालफत की कि इस तरह की पाबंदियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की कोई जी मगर इस तरह की कोई आवाज पाकिस्तान से सुनाई नहीं दी।
देखो जी, पाबंदी तो वहाँ लगी है, हमने तो पाबंदी नहीं लगाई।
नहीं, लेकिन फिल्मों पर तो पाबंदी, यहाँ पे भी लगाई गई है ना, भारतीय फिल्मों पर। नहीं
देखे, वो तो वहाँ का रिएक्शन देखे, उसको देखे, जो थोड़ी सी पब्लिक यहाँ पर भी ऐसे हो गई है कि भाई अगर ऐसी बात है, उन्होंने हमारा सब कुछ बंद कर दिया, ड्रामे बंद कर दिया, जो जिंदगी पे ऐसा हो गया, एक्टर को बैन कर दिया, तो हम भी उनकी फिल्में नहीं देखते फिलहाल, ये फिलहाल वाली बात है। और मैं भी ये समझता हूँ, ये पहले भी बहुत दफा हो चुका है, सारा बॉम्बे हमला हुआ था तो मैं उस वक्त वहाँ रहता था और मैं नहीं गया था दो तीन महीने के बाद हालात ठीक हो गए थे। जब मैं पहली दफा एयरपोर्ट पे उतरा तो जब मैं बाहर देखा तो मेरे दिल में था कि शायद कोई दो तीन आवाजें पाकिस्तान के खिलाफ उठेंगी, बट व्हेन आई केम आउट तो मुझे लोगों ने बड़े बड़े प्यार से ग्रीट किया, वेलकम टू इंडिया जावेद साहब, वेलकम टू, इट वॉज लाइक दैट।
हाँ, इंडिया में तो अब भी इस तरह की आवाजें हैं कि ये नहीं होना चाहिए, गलत है, सियासत और फन को अलग रहना चाहिए। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया से,
पाकिस्तान में भी ऐसी है सर, पाकिस्तान में भी ऐसी है, मगर वो ऑब्वियसली मेरा मतलब है कि जो हालात जब बॉर्डर पे ठीक नहीं होंगे, कुछ इस तरह की बातें होंगी कि हमला हो गया है, फौजी मारे गए हैं, तो थोड़ा सा रिएक्शन तो है ना उसका।
तो आप ये समझते हैं कि फनकार भी
चाहते हैं कि
फनकार भी हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होते हैं?
ऑफकोर्स यस, बात ये है कि हम आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी, मैं बड़ी इज्जत से जाके वहाँ पे काम करता हूँ, मुझे बहुत इज्जत और प्यार देते हैं।
खिलाड़ी हैं या फनकार हैं, ये सफीर होते हैं अपने मुल्क के, अपनी सकाफत के। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई ऐसा रवैया इख्तियार किया जा रहा है, कोई पाबंदी की बात हो रही है, इनके आने जाने पर रोक टोक की बात हो रही है, तो फिर इनका ये भी तो फर्ज बनता है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाएं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये भारत से तो ये आवाजें आ रही हैं फनकारों की तरफ से, पाकिस्तान से ये आवाजें सुनाई नहीं दे रही कि जी फिल्मों पे क्यों पाबंदी लगाई, इसको अलग रखना चाहिए हुब्बुल वतनी के जज्बे से और सियासत से।
हम कह रहे हैं कि फिल्मों पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए ऐसा, मगर सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ बहुत से लोगों ने बोला टेलीविजन पे बहुत से लोग आते हैं और वो कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर मजबूरी है, उसके अलावा और कुछ चारा नहीं है।
तो ये बताइए कि आपके ख्याल में, जाहिर है कि पाकिस्तानी और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और फनकारों के एक दूसरे से कमर्शियल मफादात भी हैं, तिजारती मफादात भी हैं, जो पेशावराना वाबस्तगियां हैं वो भी हैं, तो ऐसा क्या होना चाहिए आपके ख्याल में कि मुस्तकबिल में इस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो, सियासत और फन अलग अलग रहें?
ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। ये तो मैं पिछले बहुत सालों से देख रहा हूँ, जब भी कोई वाकया ऐसा होता है तो फौरन नजला जो है वो पाकिस्तानी सिंगर्स पे, एक्टर्स पे आ जाता है। वो लोग मानते हैं कि यहाँ के राइटर और एक्टर बहुत अच्छे हैं, इसीलिए तो उनको वो लेते हैं, सिंगर बहुत अच्छे हैं, शायर बहुत अच्छे हैं, इसीलिए तो वो लेते हैं, और वो बिना इम्तियाज लेते हैं, बगैर सोचे समझे कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। ये नहीं, अब तो पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स ने सोचना शुरू कर दिया कि किस रोल में किस इंडियन एक्टर को कास्ट करें।
आपने कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि सियासत की भेंट ना चढ़े, ये
मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है।
क्यों?
ये देखो, आप देखें, हम कई सालों से ये देखते आ रहे हैं कि जहाँ कोई थोड़ी सी अनबन होती है पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में, तो सबसे पहला काम यही होता है कि देखिए शोबिज का ताल्लुक है, इसकी ब्रेकिंग न्यूज बड़ी जल्दी बनती है, नामुमकिन सी बात है। हम दुआ ये करें कि आइंदा कोई ऐसा वाकया ना हो कि हम दोनों के बीच में ऐसी कोई बात हो।
पाकिस्तानी अदाकार जावेद शेख, जिनका कहना था कि आर्ट और खेल को मुल्क की बाहमी कशीदगी की नज़र नहीं होना चाहिए, मगर बदकिस्मती से ऐसा मुमकिन नहीं है। और अब वक्त हुआ है बॉलीवुड की रंगारंग और चटपटी खबरों पर मबनी हफ्तावार फीचर बॉलीवुड राउंडअप का। तरतीब व पेशकश नुसरत जहां की है।
Ladies and gentlemen.
Hi, this is Shilpa Shetty. I think it's been a phenomenal success. No, sorry, let's just take that again.
Hey, Chutki Sindhu.
Jiska hame kheed hai.
Haan, ek minute, le lijiye.
BBC.
BBC Bollywood Roundup.
Bollywood Roundup.
Safar mera.
तो पता नहीं, लेकिन बॉलीवुड के उन प्रोड्यूसर्स की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं जिनकी फिल्में पाकिस्तानी सितारों से सजी हैं, और उन पाकिस्तानी फनकारों के भी जो इंडियन फिल्म्स में काम कर रहे थे। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि सलमान खान की भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो कह बैठे हैं कि पाकिस्तानी फनकार सिर्फ फनकार है, टेररिस्ट नहीं। चले, मीडिया को मिल गया एक और टॉपिक और सलमान को एक और कॉन्ट्रोवर्सी, यानी फुल ऑन तमाशा। नुसरत जहां और आप सुन रहे हैं बॉलीवुड राउंडअप। आज आपको बताएंगे कि फरहान अख्तर की रॉक ऑन 2 उनकी पहली फिल्म से कैसे डिफरेंट होगी, अनिल कपूर के साहबजादे हर्षवर्धन इंडस्ट्री में किसको अपना दोस्त मानते हैं, और छोटे नवाब यानी सैफ अली खान क्या कहते हैं पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी के बारे में। पाकिस्तान की टेंशन के दौरान बॉलीवुड में पाकिस्तानी अदाकारों को बैन करने के महाराष्ट्र निर्माण सेना के मुतालबे के हक में और उसके खिलाफ कई आवाजें सुनाई दी, इनमें एक आवाज छोटे नवाब की है। छोटे नवाब का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री वर्ल्ड टैलेंट और खास तौर पर पड़ोसी मुल्कों के फनकारों के लिए खुली होनी चाहिए।
No, I think it should definitely be encouraged. I think the world is an open and the film industry is open to the world's talent, especially across borders. But the government has to decide these things. We are artists, so we will talk about love and peace, but the government must make decisions about law and who's allowed to work and who isn't.
फिल्म रॉक ऑन की कामयाबी के तकरीबन 8 साल बाद श्रद्धा कपूर के साथ इस फिल्म का सीक्वल लेकर आए हैं, जिसका नाम है रॉक ऑन 2। तो फरहान, इसमें पहली फिल्म से क्या कुछ डिफरेंट होगा?
8 साल हो गए हैं पहले फिल्म से, अब तक तो थोड़ा बहुत एक जो कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में, एक मैच्योरिटी तो आई जाएगी 8 सालों में, तो थोड़ा बहुत ऑफकोर्स चेंज आया है म्यूजिक और उसके साउंड में, और उसके अलावा जो नए मेंबर्स हैं इस बैंड के, जो किरदार श्रद्धा प्ले करती है, जिया और एक शशांक भी जो आते हैं, जो वो सरोद प्लेयर हैं, तो उनके जो इन्फ्लुएंसेस हैं और उनके जो म्यूजिकल बैकग्राउंड है वो भी एक साथ होकर एक नया साउंड तो क्रिएट करता है।
कपूर के नक्शे कदम पर चलते हुए हर्षवर्धन कपूर भी फिल्म मिर्जिया के साथ इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं। हर्ष को अपनी पहली फिल्म से काफी उम्मीद है। हर्ष का कहना है कि इंडस्ट्री में उनके दोस्त उनके काम पर ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं।
देखो, मेरे कुछ करीब के दोस्त हैं जैसे वरुण धवन, जो मेरे काम के बारे में ऑब्जेक्टिव है, तो अगर उन्हें कुछ पसंद आता है या पूरी तरह पसंद नहीं आता है तो दे टेल मी द ट्रूथ, यू नो, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अदरवाइज इन दिस इट्स वेरी हार्ड, यू नो, टू फाइंड पीपल दैट कैन डू दैट, यू नो, एंड बट इट्स वेरी पॉजिटिव, इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव।
जवानी है दीवानी और ये दिखा चुके हैं तमाशा। जी हाँ, ये है रणबीर कपूर। सुनिएगा रॉक स्टार रणबीर कपूर की जिंदगी और उनके फिल्मी सफर का अहवाल।
मटर गश्ती खुली सड़क में, पकड़ी तड़क भड़क में, बोले गिरे
रणबीर कपूर के साथ बड़े बड़े नाम जुड़े हैं। राज कपूर उनके दादाजी हैं और अपने जमाने के सुपरस्टार ऋषि कपूर उनके पापा और मम्मी नीतू सिंह। यूं तो रणबीर कपूर के फिल्मी करियर का आगाज भी काफी जोरदार हुआ था। 2007 में संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया में डेब्यू करने वाले रणबीर फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी हिट रहे और उन्हें कई अवार्ड मिले। इसके बाद रणबीर ने दीपिका पादुकोण के साथ बचना ए हसीनों में काम किया और असल जिंदगी में दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए और खुलेआम इसका एतराफ भी किया। सिद्ध और रॉकेट सिंह में उनकी अदाकारी को काफी सराहा गया। तो रणबीर, आपकी इस कामयाबी का राज क्या है?
मेरा ऐसा कुछ मेथड या प्रोसेस नहीं है। थैंकफुली जो भी फिल्में मैंने की है उनके साथ बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर्स जुड़ चुके हैं, जैसे अनुराग बासु, अयान मुखर्जी, इम्तियाज अली, ये कम्फर्ट सा हो गया इनके साथ, एंड गुड स्टोरी टेलर्स। और आई गेस टाइम अच्छा है, यू नो, मुझे इतने अच्छे मौके मिल रहे हैं, सो आई कैन इजिली अंडरस्टैंड एंड इजिली टेक अप फिल्म्स।
प्रेम की गजब कहानी में रणबीर और कतरीना की जोड़ी काफी हिट रही और इसके साथ ही दीपिका उनकी जिंदगी से हुई आउट और कतरीना की हुई एंट्री, लेकिन अपने इस रिश्ते को दोस्ती का नाम देते देते ये दोनों भी अनजान बन गए और आखिरकार कभी हाँ कभी ना करते करते अपने ब्रेकअप की बात तस्लीम कर ही ली।
मोरा पिया मुझे बोलत
चोपड़ा के साथ फिल्म बर्फी में रणबीर की अदाकारी और दीपिका के साथ ये जवानी है दीवानी की कामयाबी के बाद उन्हें इंडस्ट्री का अगला सुपरस्टार कहा जाने लगा। तो रणबीर जी, कैसा लगता है, क्या कंपटीशन सख्त है?
I think competition is healthy, and I think we are at a time in cinema that everybody is doing great work. I think it's a time of progressive quality cinema. So I think I take it in a good way. If tomorrow my contemporaries, if it's Ranveer, Siddharth, Aditya Roy Kapoor, Varun, Sushant, many actors who I'm not naming also, if they are doing good work, you feel like, hey, I should have done it, or you know, why wasn't I part of it? So that gives you a good internal push ke chalo, you know, I'm going to do better in this way. Even your seniors, even the Khans, or Hrithik Roshan, or Akshay Kumar, Ajay Devgan, the kind of work even they are doing inspires you. So I think competition is healthy. There is no negativity out there. You know, aise nahi ke isne acha kaam kiya, I hope iski film nahi chale, you know, aisa kuch nahi. I think there's space for everybody, and it's such a good time in the film industry. I don't think anybody is trying to put anyone in. Everyone's just busy with their lives and their work.
रणबीर कपूर कपूर को इस वक्त एक हिट फिल्म का शिद्दत से इंतजार है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में उनकी कई फिल्में लगातार फ्लॉप रही, जिनमें बॉम्बे वेलवेट और बेशरम जैसी फिल्में शामिल हैं, और दीपिका के साथ उनकी फिल्म तमाशा भी कोई भीड़ जमा नहीं कर पाई। यूँ तो रणबीर के ताल्लुकात अपनी तमाम तरह एक्ट्रेसेस के साथ बहुत अच्छे रहे, लेकिन अनुष्का शर्मा से वो काफी इम्प्रेस नजर आते हैं। क्यों रणबीर, कैसे हैं अनुष्का?
बहुत बदमाश है, बहुत इरिटेटिंग है, नाती नहीं है। एक्टर कमाल की है, इंसान कमाल की है। जब आप इसके साथ एक्टिंग करते हो तो आपकी भी एक्टिंग अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल तरीके से करती है। कोई ग्लैमर का बैगेज के साथ नहीं आती, कोई उसके पास कोई घमंड नहीं है। And I think for me, you know, to work with an energy like this, I really feel better my way.
अक्टूबर में रणबीर कपूर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल रिलीज होने वाली है, और लोगों को इस फिल्म का शिद्दत से इंतजार है, लेकिन फिल्म में फवाद खान की मौजूदगी ने फिल्म को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि कुछ सियासी पार्टियों ने कह दिया है कि फिल्मों से पाकिस्तानी फनकारों की तमाम सीन्स निकाल कर फिल्म को रिलीज किया जाए। रणबीर क्या कहेंगे?
मैं बहुत खुश हूँ, अभी 28 अक्टूबर जो दिवाली आ रही है, मैं यही चाहूँगा कि इस दिवाली हो ऐ दिल की दिवाली।
देखना यह है कि रणबीर की किस्मत क्या रंग लाती है, और इस दिवाली पर क्या वो एक बार फिर अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकेंगे। और अब चलते चलते इस हफ्ते की रिलीज होने वाली फिल्म एमएस धोनी पर एक नजर डालते हैं।
खेल कूद अपनी जगह है, लेकिन पढ़ोगे लिखोगे तो किसी लायक बनोगे।
सर आप बोलेंगे तो आज ओपन करें,
अगला मैच में देखेंगे।
सर वीक टीम के साथ स्कोर करके क्या मिलेगा?
क्रिटिक अर्णब बैनर्जी से पूछते हैं कि फिल्म कैसी रही। क्यों अर्णब?
धोनी की कहानी जो रांची से शुरू होती है, वहाँ पे एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है, उसके माँ बाप का ये सपना है कि वो एक नौकरी करे, और लेकिन उसको क्रिकेट ना खेलना पड़े, वहाँ तक कहानी अनटोल्ड है, जो कि बहुत घरों में होती है। बहुत सारे जो सुपरस्टार्स बने हैं उनकी बैक स्टोरी होती है जो हम नहीं जानते हैं, और वो देखकर वास्तविकता देखकर हमें अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत से ऐसी घटनाएं हैं जो देखने में बहुत सहज लगती हैं, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं स्ट्रगल नजर आता है।
हफ्ते का बॉलीवुड राउंड अप कैसा लगा आपको? तो अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल।
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup. BBC.
पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी और लाइन ऑफ कंट्रोल की ताज़ा तरीन सूरतेहाल आज सैरबीन का बड़ा और अहम मौजू थी, और जैसा कि आपने सुना कि इसकी गूंज न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा के ऐवानों से लेकर बॉलीवुड और लॉलीवुड की फिल्मी दुनिया में भी सुनाई दे रही है। इस मौजू पर हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर भी आपको तफसीली रिपोर्ट्स और तज्जिये मिलेंगे, जहां इस वक्त शह सुर्खी है लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडिया और पाकिस्तान में फायरिंग का तबादला, पता है bbcurdu.com। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम पजीर होता है। प्रोग्राम एडिटर थी महापारा सफदर, प्रोड्यूसर नाजिया मेमन, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे जोनाथन ग्रेयर, और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। सैरबीन की टीम और उमर अफरीदी को इजाजत। आखिर में खबरों के खुलासे के साथ शुमैला खान।
متحدہ نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں انڈیا کے سرجیکل سٹرائکس کے دعوے پر سوال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے فوجی مبصر گروپ نے سرحد پر براہ راست کوئی فائرنگ نہیں دیکھی، تاہم اقوام متحدہ میں انڈیا کے سفیر نے اقوام متحدہ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ ادھر پاکستانی فوج کے مطابق پاکستان اور انڈیا کی فوج کے درمیان لائن آف کنٹرول کے چھم سیکٹر میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ شام کے باغیوں کے زیر قبضہ شہر حلب سے اطلاعات ہیں کہ چند دنوں کے دوران ہی علاقے کے سب سے بڑے اسپتال میں ایک بار پھر بیرل بموں سے حملہ کیا گیا ہے. چین نے ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم پروجیکٹ کے حصے کے طور پر دنیا کے بڑے دریاؤں میں سے ایک برہما پترا سے پانی کے بہاؤ کو روک دیا ہے. پولینڈ کے دارالحکومت وارسو میں حکومت کی جانب سے اسقاط حمل پر مکمل پابندی کے منصوبے کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.